बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़े जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफ़त हाज़िर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। और अंदाज़े जहाँ में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है इराक़ के बदलते हुए हालात और दाइश के खिलाफ इराकी अफवाज का बुलगेर ऑपरेशन। तो लीजिए मुलाहजा फरमाइए अंदाज़े। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम इराक़ में दाइश की शिकस्त और इराकी फ़ौज और अवामी रज़ाकारों की मुसलसल कामयाबियों और दाइश की शिकस्त का जायज़ा लेने के साथ ही इराक़ में मज़ीद 1,500 फौजी मुशीर भेजने के अमरीकी सदर के ऐलान के बारे में भी गुफ्तगू करेंगे कि अब जबकि हालात इराकी अवाम और हुकूमत के हक में तब्दील हो रहे हैं तो अमरीका 1,500 फौजी मुशीर किस लिए भेज रहा है, जबकि खुद अमेरिका ने एक से ज़ायद बार एतराफ़ किया है कि इराकी फ़ौज और अवामी रज़ाकारों ने दाइश को मुसलसल शिकस्त दे के अपनी तवानाई और इस बात का सबूत दिया है कि वो दाइश को अपने मुल्क से निकालने पर कादिर हैं। इसी के साथ साम्राज्य ताकतों और उनके इत्तेहादियों की जानिब से दाइश और दीगर तकफीरी दहशतगर्दों की हिमायत जारी रहने की खबर मिल रही है, इस बारे में भी गुफ्तगू होगी और हालात की मौजूदा तब्दीली में इराक के उलमाए किराम का किरदार भी जेर बहस आएगा। लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट।
ऐसे हालात में कि जब इराक़ में दाइश के दहशतगर्दों के खिलाफ फौज और रज़ाकार दस्तों को मुसलसल कामयाबियां हासिल हो रही हैं, इराक़ के सदर फवाद मासूम सऊदी अरब के दौरे पर गए हैं और इराक़ के नायब सदर नूरी मालिकी ईरान के दौरे पर हैं। रिपोर्टों के मुताबिक दाइश को हालिया कुछ दिनों में संगीन नुकसान पहुँचा है और इराक़ के अक्सर इलाकों में इस दहशतगर्द ग्रोह को पसपाई अख्तियार करनी पड़ी है। बल्कि अब तो गैर सरकारी रिपोर्टों में ये भी कहा जा रहा है कि दाइश का सरगना अल बगदादी भी जख्मी या हलाक हो गया है। इराकी वजीर आजम हैदर अल इबादी ने कहा है कि इराक की सिक्योरिटी फोर्सेज मुख्तलिफ महाजों में दाइश के मुकाबले में कामयाबियां हासिल कर रही हैं और अक्सर इलाकों को दहशतगर्द ग्रोह दाइश से आज़ाद करवा लिया गया है। इराक के वजीर आजम ने कहा कि अवामी और कबायली रजाकार फोर्स दहशतगर्दों के मुकाबले में फौजी कार्रवाई की तकवीत का बाइस बनी है। इराक में दाइश के खिलाफ अंदरूनी महाज की तकवीत के साथ ही दहशतगर्द ग्रोह दाइश के गिर्द घेरा तंग हो रहा है और इराक की फौज ने वक्फे से दाइश के जेरे कंट्रोल इलाकों को आज़ाद कराना शुरू कर दिया है। दरियासना इराक के सदर फवाद मासूम ने सऊदी फरमानवा से मुलाकात की और सऊदी अरब में इस्लामी मुल्कों के सफरा से मुलाकात में उन्होंने कहा कि इराक किसी भी मुल्क से दुश्मनी नहीं चाहता। सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होने से पहले इराकी सदर ने बुजुर्ग मरजे तकलीद आयतुल्लाह लुज़मा सैयद अली सिस्तानी से मुलाकात की थी। हालिया बरसों में इराक के किसी आला अहदेदार का यह पहला सऊदी अरब का दौरा है। इराकी हुकाम का कहना है कि उनके मुल्क में जारी तकफीरी दहशतगर्दी में सऊदी अरब का हाथ है। दहशतगर्द ग्रोह दाइश ने जून 2014 में अपने हामियों की हिमायत से शुमाली, कुछ मगरबी और मशरकी इलाकों पर कब्जा कर लिया। इस सिलसिले में फार्स न्यूज के मुताबिक दहशतगर्द ग्रोह दाइश से अलग होने वाले एक दहशतगर्द ने अमरीका के रसाले न्यूज वीक से गुफ्तगू में कहा कि अगर तुर्की नहीं होता तो दाइश शुमाली तुर्की में आगे नहीं बढ़ सकता था। न्यूज़वीक के मुताबिक इस दहशतगर्द ने कहा कि दाइश तुर्की की फौज को अपना इत्तेहादी समझता है, खास तौर पर ऐसे आलम में कि जब मामला शाम के कुर्दों से जंग के बारे में हो। दरियासना इराक के नायब सदर नूरी मालिकी ने ईरान का दौरा किया और कायदे इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह लुज़मा सैयद अली खामनाई से मुलाकात की। कायदे इनकलाब इस्लामी ने इस मुलाकात में अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि इराक के अवाम और तमाम ताकतों के दरमियान इत्तेहाद व यकजहती की कोशिशें काबिल तारीफ हैं और इन कोशिशों को जारी रहना चाहिए। कायदे इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनाई ने इराक में अपनी वजारत उज़्मा के दौर में नूरी मालिकी की शुजात, इस्तेहकाम और मुल्क चलाने में उनकी सूझबूझ को काबिल तारीफ बताया और कहा कि आपने इख्तदार की मुंतकली के दौरान इराक में अफरातफरी और अदम इस्तेकाम की रोकथाम के लिए बहुत बड़ा काम किया है जिसे इराकी आवाम कभी भी फरामोश नहीं करेंगे। इराक के नायब सदर नूरी मालिकी ने कायदे इनकलाब इस्लामी से मुलाकात पर खुशी का इजहार करते हुए कायदे इनकलाब की रहनुमाइयों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस्लामी जमहूरी ईरान ने दहशतगर्दों और बैरूनी अवामिल के मुकाबले में इराक की हुकूमत और आवाम की हमेशा मदद की है।
جی ناظرین، عراق میں حالات بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں۔ جون میں جب داعش کے عناصر عراق میں داخل ہوئے تھے تو بہت تیزی کے ساتھ یکے بعد دیگرے کئی شہروں اور علاقوں پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ ہر روز داعش کے حملوں میں درجنوں عراقی شہریوں کے مارے جانے، عورتوں کو کنیز بنائے جانے، مساجد، امام بارگاہوں اور زیارت گاہوں کو شہید کیے جانے کی رپورٹیں ملتی تھیں، لیکن اب صورتحال بالکل برعکس ہو گئی ہے۔ اب ہر روز فوج اور عوامی رضاکاروں کے حملوں میں داعش کے عناصر کے مارے جانے اور ان کے قبضے سے عراقی علاقوں کے آزاد ہونے کی رپورٹیں مل رہی ہیں۔ آج ہی عراق سے رپورٹ ملی ہے کہ بی جی کا پورا علاقہ داعش کے قبضے سے آزاد ہو گیا ہے، اور بی جی آئل ریفائنری بھی جس پر داعش نے قبضہ کر لیا تھا عراقی افواج کے کنٹرول میں آ گئی ہے۔ یہ عراق کی سب سے بڑی آئل ریفائنری ہے جس میں روزانہ 3 لاکھ بیرل تیل صاف کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ سب کچھ عراقی عوام، حکومت اور عراقی سیاستدانوں کے اتحاد و یکجہتی کا نتیجہ ہے۔ البتہ اس اتحاد و یکجہتی میں عراق کے علماء کرام، بالخصوص بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی رہنمائیوں نے بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں لندن اسٹوڈیو سے شرکت کریں گے برِ صغیر کے ممتاز دانشور اور تجزیہ نگار ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی، کراچی سے جمعیت علماء پاکستان کے رہنما قاضی احمد نورانی، اور اسلام آباد سے نذیر حسین شرکت کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی سے جو ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ اندرابی صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جناب، عراق کی موجودہ صورتحال اور بدلتے ہوئے حالات کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک جملے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ صورتحال بہتری کی طرف رواں دواں ہے۔
جی،
یعنی حالیہ صورتحال کو اگر اس کا نقطۂ آغاز، ایک ریفرنس پوائنٹ ہم یہ مانیں کہ جب موصل جو ہے وہ داعش کے ہاتھوں آ گیا اور ایک کھلبلی مچ گئی، تو وہاں سے لے کر اگر آپ آج تک آ جائیں تو صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ وہاں عوام کا جو رد عمل آیا اور رضاکاروں کا جو ان کی قربانیاں اور علماء کرام کا بھی اور مراجع تقلید کا بھی ایک اچھا، ایک مثبت رول جو رہا، اور وہاں کے آرمڈ فورسز وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں کنٹریبیوٹ کر گئیں کہ صورتحال وہاں سے فردر بگڑ نہیں گئی بلکہ بہتری کی طرف رواں دواں ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ عراق کی جو اہمیت ہے، عراق کی جو عالمی سیاست میں جو اہمیت ہے، اور خصوصاً اس علاقے میں جو استعماری مفادات اور ایک استعماری ڈیزائن جو ہے، اور اس علاقے کو ری شیپ کرنے کا جو ایجنڈا ہے، اس میں عراق کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور اس میں یہ اسی کا مسئلہ تھا کہ جب عراق میں فوج کشی کی گئی امریکہ کی طرف سے، اور میں نے یہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ 2011 میں جب انخلا ہوا تو وہ کوئی رضامندی کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ اس کے بغیر امریکہ کے پاس اس وقت اور کوئی آپشن تھا بھی نہیں۔ لیکن اس کے بعد مسلسل یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ میں جو پالیسی ساز ہیں ان کے ہاں اس بات پر ایک پچھتاوا ہو رہا ہے کہ ہم عراق سے کیوں نکل آئے، ہم نے وہاں کیا کیا، ہم نے وہاں کون سی کامیابی حاصل کی کہ ہم وہاں سے نکلے۔ تو اب جو آپ کے رپورٹ میں بھی ذکر تھا، وہاں فوجی ایڈوائزرز کی تعداد جو بڑھائی گئی اوباما کی طرف سے، لیکن وہ تو ایک ٹپ آف آئس برگ ہے، وہ تو بالکل ایک وہ تو ایک چھوٹی سی ایک اس کا ایکسپریشن ہے جو وہاں جو فیلنگز اور وہاں جو ابھی ایجنڈا جو امریکہ میں جو آ رہا ہے۔ لیکن مسئلہ جو بنیادی بات جو میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں اور ناظرین کی نوٹس میں، وہ یہ کہ امریکہ میں ابھی اوباما کے خلاف ایک نیو کانز کا وہ طبقہ جو ہے، پال وولفٹس اور ڈک چینی وغیرہ کا، وہ بہت ڈھٹائی کے ساتھ اب آگے آ رہے ہیں، اور ان کا یہ پہلے رہا ہے، اور لیکن وہ بہت ہی ببانگی دھول یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا گڑبڑ جو دنیا میں ہو رہا ہے، یہ سارا فتنہ فساد یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم مداخلت نہیں کر رہے ہیں، تو لہذا وہ عراق میں مداخلت کے پر تول رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ باضابطہ ابھی جان میکین جو ہے وہ جنوری میں آرمڈ سروس کمیٹی کے سربراہ بھی بن جائیں گے، اور ان کا یہ بالکل انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ ان کا ایجنڈا ہوگا کہ عراق میں ہم پھر سے اپنے فوجی بھیج دیں، تو یہ اس سے صورتحال جو ہے اس اعتبار سے بہتری کی طرف گامزن ہے، لیکن ٹینشن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور تناؤ بڑھ رہا ہے، اور آگے کے دنوں میں ہمیں دیکھنا یہ دیکھیں گے کہ ایک کشمکش جو ہے وہ بڑھے گی۔
جی بہت بہت شکریہ، اور چلتے ہیں کراچی جہاں پاکستان کے ممتاز اسلامی اسکالر اور تجزیہ نگار جمعیت علماء پاکستان کراچی کے صدر قاضی احمد نورانی صاحب وہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ نورانی صاحب السلام علیکم۔ جی جناب نورانی صاحب، عراق میں آج بھی فوج اور عوامی رضاکاروں کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے، بی جی کا پورا علاقہ اور بی جی آئل ریفائنری داعش کے قبضے سے آزاد کرا لی گئی ہے، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟
وعلیکم السلام۔
نورانی صاحب جی جی جناب نورانی صاحب
بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک اہم ترین عالمی مسئلے پر گفتگو کے لیے مجھے مدعو کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عراق کی بدلتی ہوئی صورتحال میں جہاں ایک طرف تمام دنیا بالعموم اور عالم اسلام بالخصوص اس بات پر بہت پریشان تھا کہ داعش وہاں اپنا اثر و نفوذ بڑھا رہی ہے اور انسانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، وہاں اب اس کی تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی طاقت میں کمی واقع ہوئی ہے، اور عراق کے مختلف علاقوں میں عراق کی مقامی فورسز کو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ داعش کے ہاتھ سے کچھ علاقے نکلنا شروع ہو گئے ہیں، اور آئل فیلڈز وغیرہ جن کی بنیاد پر داعش دنیا بھر میں قبضے کا ایک احمقانہ نظریہ پیش کر رہی تھی وہ ان سے واپس لے لی گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ خبر ایک بڑی خوشکن خبر ہے، اور یقیناً دنیا کا ہر ذی عقل ذی شعور اس بات سے مطمئن ہوگا کہ آئی ایس آئی ایس کی بڑھتی ہوئی سازشیں جو ہر شخص کو متفکر کیے ہوئے تھی، اب آئی ایس آئی ایس عراق کے مختلف خاص حصوں تک محدود ہو جائے گی، اور عنقریب وہ وقت آئے گا جب وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے گی، اور نہ صرف عراق و شام بلکہ دنیا بھر کے انسان چین و سکون کا سانس لیں گے۔
بہت بہت شکریہ نورانی صاحب، اور اسلام آباد میں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار نذیر حسین صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا ہے۔ نذیر حسین صاحب السلام علیکم۔ جی نذیر صاحب، عراق میں اس وقت پوری قوم شیعہ سنی کرد سبھی متحد نظر آتے ہیں، اس اتحاد کے بنیادی عامل کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ اس اتحاد کا بنیادی عامل کیا ہے؟
دیکھیں شاہ صاحب، کئی باتیں ہیں، کئی جہدیں ہیں جس کی تناظر میں یہ بات کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو انرابی صاحب نے اور نورانی صاحب نے جو باتیں فرمائی ہیں بالکل صحیح ہیں کہ داعش جو کریٹ کی گئی تھی، کیسے کریٹ کی گئی تھی، اس پہ شاید آپ نے بہت سے پروگرام کر لیے ہوں گے۔ اب مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ ایک سیاسی خلا پیدا کر دیا گیا تھا عراق میں اور شام میں، جس کی وجہ سے داعش کو جو ہے وہاں پہ کریٹ کیا گیا، بنایا گیا، اور یہ دنیا کی واحد ایک سو کالڈ مسلمان تنظیم ہے جس کا مقصد صرف مسلمانوں کو مارنا ہے، چاہے مسلمان وہ سنی ہیں، چاہے شیعہ ہیں، چاہے وہ کرد ہیں۔ تو لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے دو باتیں میں نے گزارش کرنی ہیں آپ کی۔ ایک تو یہ ہے کہ ان جیسی تنظیموں کو بنا کے صہیونی طاقت بھی اور سامراجی طاقت بھی یہ چاہتی ہے کہ اسلام کو کسی طور سے بدنام کیا جائے۔ آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے کئی جماعتیں بنا چکی ہیں جس میں جمعۃ النصرہ بھی شامل ہے، جس میں طالبان بھی شامل ہیں، اور ان طالبان نے جو افغانستان میں جو حال کیا تھا, بدھسٹ جو بامیان کے بت تھے ان کو توڑے تھے, عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو اس میں بیسیکلی وہ اسلام کو, اسلام کا ایک مسخ شدہ چہرہ جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اسی طرح جب آپ داعش کو دیکھتے ہیں تو داعش بھی دوسری طرف ایک مسخ شدہ چہرہ جو ہے وہ اسلام کا وہ آپ کو پیش کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے, جس میں ابھی جو ہم فیس بک پہ اور یا سوشل نیٹورک پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عورتوں کو جو پکڑ رہے ہیں, ان کو بیچ رہے ہیں, ان کے ساتھ جو وہ سلوک کر رہے ہیں, جو قتل عام عراق میں اور دوسرے علاقوں میں کیا گیا ہے, وہ ایک مخص شدہ چہرہ ہے جو دنیا کے سامنے اسلام کا ناکام طور سے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی جیسے دو فاضل دوستوں نے بتایا کہ اب چیزیں جو ہیں وہ ریورس ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور آپ نے جس بات کی طرف ارادہ کیا ہے, جس کی طرف اشارہ کیا ہے, وہ یہی ہے کہ عراق کی عوام جو ہیں وہ شکر الحمدللہ اب متحد ہو گئے ہیں. ان کو جو ڈیوائیڈ کرنے کی یا ان کو جو الگ کرنے کی کوشش کی گئی تھی سنیوں میں, شیعوں میں اور کردوں میں, وہ اب ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ اس لیے کہ جب باہر سے خطرات بڑھتے ہیں, جیسے داعش کا خطرہ پیدا ہوا, تو اس میں جو اندر کے لوگ ہیں سارے وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ان کو عراق کو خطرہ ہے. اگر عراق کو خطرہ ہے تو ظاہر ہے سنی کو بھی خطرہ ہوگا, شیعہ کو بھی خطرہ ہوگا اور کردوں کو بھی خطرہ ہوگا. اور اس سلسلے میں آپ نے اپنے تدائیے میں بھی یہ بات کی تھی, اور میں اس کو اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو رول ہے علماء کرام کا, عالم دین کا وہاں پہ عراق میں, چاہے وہ کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں, انہوں نے جو ایک اعلان کیا ہے کہ عوام کو داعش کے خلاف نکلنے کا, یہ سب اسی کا نتیجہ ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام, چاہے وہ سنی ہے, چاہے وہ شیعہ ہے, چاہے وہ کرد ہے, اس کا مقصد اسلام کو بچانا ہے, دین کو بچانا ہے, عراق کو بچانا ہے, ان لوگوں کو بچانا ہے. اسلام کیا درس دیتا ہے؟ انسانیت کا درس دیتا ہے, جسٹس کا درس دیتا ہے, امن کا درس دیتا ہے. تو لہٰذا ایک تو جو نیشنلزم ہے, جو وہاں کی موجودہ صورتحال ہے, اس کے پیش نظر یہ ساری قوتیں جو عراق میں ہیں وہ ایک جان ہو گئی ہیں, اسی لیے ان کو ریورس کرنا پڑ گئی ہے. اور اس میں دوسرا قابل قدر جو رول ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے علماء دین کا ہے, جنہوں نے اس بات کی طرف عوام کو راغب کیا ہے کہ ان کو اس داعش کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا, اور اس فتنے کو, جیسے طالبان کے فتنے کو ختم کیا تھا, اس کو بھی ختم کرنا پڑے گا.
بہت بہت شکریہ
جی.
اندرابی صاحب, جناب عراق کے عوام میں تو ہمیشہ اتحاد رہا ہے, وہاں شیعہ سنی کا اختلاف کبھی رہا ہی نہیں, لیکن وہاں کے سیاسی رہنماؤں میں کچھ اختلافات ضرور تھے, سیاسی جماعتوں میں اختلافات ضرور تھے, اور اس کا نقصان بھی پہنچا. ان سیاسی جماعتوں کو, سیاسی رہنماؤں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے میں اور ان کو متحد کرنے میں, اور بیرونی طاقتوں اور داعش کے خلاف متحدہ موقف اختیار کرنے میں بنیادی عامل کون سا کار فرما رہا ہے؟
دیکھیے, ایک تو یہ بنیادی عوامل میں سے ہے کہ جو داعش کی خود جو ان کی کارکردگی اور جو انہیں وہاں کیا اور جن عزائم کا انہوں نے اظہار کیا, اور آپ کو یاد ہوگا وہ جب آگئے موصل میں تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا اصل ہدف بغداد ہے, اور بغداد کے بعد ہمیں نجف اشرف اور کربلا میں جو بدعت اور جو یعنی جن چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا تو اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. انہوں نے بہت ہی اپنے بہت ہی ناپاک ارادوں کا اظہار کیا, تو یہ بھی ایک چیز تھی کہ جس نے مختلف لوگوں کو جن کے اپنے کچھ اختلافات وغیرہ ہوتے تھے, لیکن ان کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کیا کہ کی ایک مشترکہ ایک دشمن سے نمٹنے کے لیے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟
جی نہیں جی, شکریہ. نورانی صاحب, جناب دیکھیے, عراق میں جب داعش کا فتنہ کھڑا ہوا تو اس کے بعد آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے یہ فتویٰ دیا کہ داعش کے مقابلے میں اسلحہ اٹھانا اور اس کا مقابلہ کرنا اور اس کو ملک سے نکالنا ہر عراقی کے لیے واجب کفائی ہے. اور اس کے بعد جب داعش والے آئے, اور ابھی ایک ہفتہ دس دن پہلے جب داعش نے وہاں کے اہل سنت کے علاقوں کو محاصرے میں لیا اور سینکڑوں کی تعداد میں وہاں کے برادران اہل سنت کا انہوں نے قتل عام کیا, تو آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے فوری طور پر شیعہ مسلمانوں سے یہ اپیل کی کہ اپنے سنی بھائیوں کی مدد کے لیے جائیں, شیعہ تنظیموں سے کہا کہ فوری طور پر جا کے یہ سنی علاقوں کو داعش کے محاصرے سے آزاد کرائیں, اور حکومت کو بھی نصیحت کی. تو اس طرح کے جو فتاوے یا اس طرح کی جو ہدایات آتی رہی ہیں ان کے بارے میں کہ عراقیوں کے اتحاد کو مضبوط کرنے میں اور ان کے جزوی اختلافات کو دور کرنے میں اس طرح کی باتوں کا کیا کردار رہا ہے؟
جیسا کہ آپ نے ابھی جناب آیت اللہ سیستانی کے فتاوے کا حوالہ دیا, تو اگر ہم تاریخ عراق اٹھا کر دیکھیں تو عرصہ دراز سے وہاں عوام اہل سنت اور اہل تشیع میں اس قسم کا کوئی اختلاف نہیں رہا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں یا ایک دوسرے کے مفادات کو نقصان پہنچائیں, بلکہ بڑی خوش دلی کے ساتھ, وسیع القلبی کے ساتھ وہ باہمی طور پر اپنے اپنے مسالک پر رہتے ہوئے اپنی مذہبی ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہے, اپنے شاعر کو ادا کرتے رہے. پھر بہت سے ایسے مشترکات تھے کہ ان کے لیے بغداد, نجف اشرف, کربلا معلہ اور دیگر وہ مقامات مقدسہ جن میں مختلف تاریخی حوالوں سے عظیم شخصیات وہاں مدفون ہیں, آرام فرما ہیں, دونوں فریقین ان کا حد درجہ ادب کرتے رہے. یہ تو ایک فتنہ پیدا کیا گیا. فتنے کا مقصد فقط اور فقط مسلمانوں کو باہمی طور پر لڑوا کر اپنے سامراجی مقاصد کو حاصل کرنا اور دنیا کے سامنے اسلام کا ایک ایسا بھیانک نقشہ پیش کرنا تھا کہ یورپ کے وہ نوجوان جو اسلام کی تعلیمات کو دیکھ کر اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں, وہ اسلام کے اس تصور کو دیکھ کر جو کہ غلط تصور پیش کیا جا رہا تھا, اسلام کے قریب نہ آئیں بلکہ اسلام کو ایک بھیانک, ایک انسان مخالف مذہب سمجھیں. الحمدللہ علی احسان ہی بغداد میں اور عراق کے مختلف شہروں میں موجود علماء نے اپنی ذمہ داری محسوس کی اور ایک دوسرے کو قریب لانے میں مزید کردار ادا کیا, اور جب وہاں سنی, شیعہ, کرد سب کے سب داعش کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ جو عارضی فتح کی صورتحال نظر آ رہی تھی, جس طرح ایک فکر پیدا ہو رہی تھی کہ شاید یہ مزید آگے بڑھ جائیں گے, وہ ان کی نہ صرف پیش قدمی رک گئی بلکہ اہم ترین علاقے ان کے قبضے سے خالی کرا لیے گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان علماء کرام کا یہ منصب تھا کہ وہ عوام کو بر وقت باخبر کریں اور مزاحمت کے لیے تیار کریں. انہوں نے اپنا فریضہ ملی, فریضہ دینی ادا کیا, اور چونکہ وہاں عوام بھی علماء کے ان فتاوے پہ فوراً راغب ہو گئے, فوراً اس پر عمل کیا, تو ایک بہت بڑے فتنے سے عراقی مسلمان ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے.
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جی ہاں ناظرین, آج ہم انداز جہاں میں گفتگو کر رہے ہیں عراق کے بدلتے ہوئے حالات کے بارے میں, تو چلتے ہیں اسلام آباد. نذیر صاحب, جناب آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے ابھی دو روز قبل عراق کے سیاستدانوں کو نصیحت کی ہے کہ اپنے ماضی کے موقف کا جائزہ لیں اور غلط موقف کی اصلاح کریں, اور ایسی ہر بات سے پرہیز کریں جو ملک و قوم کی تقسیم کا باعث ہو. آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی اس ہدایت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
یہ جو علماء حق ہیں ان کا واقعی یہ حق اور ان کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ اتحاد امت کی باتیں کرتے ہیں, وہ اتحاد امت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور جیسے ابھی نورانی صاحب نے کراچی سے فرمایا کہ عراق کے علماء چاہے وہ اہل سنن ہوں یا اہل تشیع ہوں, انہوں نے ان کی ایک تاریخ, ان کا ایک رول ہے جو انہوں نے ادا کیا ہے. لہذا آیت العظمیٰ سید علی سیستانی صاحب نے جو کردار اپنایا تھا امریکہ کے انخلا کے بعد 2003 سے لے کر اب تک, وہ قابل تعریف بھی نہیں بلکہ قابل مثال ہے. اس کی مثال بہت مشکل سے ملتی ہے. اور آپ کو یاد ہے، ہمارے ناظرین کو یاد ہے، ہمارے سامعین جو سننے والے ان کو معلوم ہے کہ آیت اللہ سیستانی صاحب کے ہی ایک عقل و دانش کے نتیجے میں ایک جو الائنس کریٹ ہوا تھا، سیاسی الائنس کریٹ ہوا تھا، اس نے عراق کی سیاست میں ہلچل مچا دی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا شرافت صاحب، شاید اس پہ ہم نے پروگرام بھی کئی کیے ہیں، کہ اس جو سیاسی اتحاد تھا اس میں سنی بھی شامل تھے، اس میں شیعہ بھی شامل تھے، اس میں کرد بھی شامل تھے، جو وہ 42 پارٹی الائنس تھا، اور جس کے نتیجے میں پہلی حکومت جو ہے وہ معرض وجود میں آئی تھی. لیکن انفارچونیٹلی کچھ عراقی ناکپت اندیش جو حکمران ہیں یا جو سیاسی لیڈر ہیں وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پائے اور انہوں نے ایک خاص قسم کی پالیسی اپنا دی. لہٰذا اب دوبارہ جب آیت اللہ سیستانی صاحب نے اس بات کا مصمم ارادہ کیا ہے اور پولیٹیشنز اور سیاستدانوں کو یہ بات کا کہا ہے کہ آپ لوگ اتفاق اور اتحاد کی فضا کو برقرار رکھیں، اور یہ معاملہ سنی شیعہ یا کرد کا نہیں ہے، یہ معاملہ عراقیت کا ہے، یہ معاملہ لسانیت کا نہیں ہے، یہ معاملہ جو ہے ملت کا ہے، تو لہٰذا اس اصول کے پیش نظر آیت اللہ سیستانی صاحب کا یہ حکم، یہ فتویٰ یا یہ بات کرنا بہت اہمیت کی حامل ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ آیت اللہ سیستانی صاحب کی جو حیثیت ہے عراق میں وہ مبرہ یہ کہ سنی شیعہ یا کرد ہیں، وہ ایک مسلم حیثیت رکھتی ہے، وہ ایک سٹیٹمنٹ کی صورت میں سامنے آئے ہیں، اور گزشتہ 2003 اب تک جو بھی انہوں نے احکامات جاری کیے ہیں یا جو بھی انہوں نے سجیشن دی ہیں وہ ملت کے لیے ہے، وہ عراقیوں کے لیے ہے، وہ خاص کسی فرقے یا طبقے کے لیے نہیں ہے. لہٰذا ابھی جو حال ہی میں جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے، جو بات آیت اللہ سیستانی صاحب نے کی ہے، وہ اسی ملت کی اتحاد اور یگانگت کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے وہ چیز ضرور باور کی ہے. اس میں آخری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج وقت وہ آ گیا ہے کہ جن لوگوں نے داعش کو کریٹ کروایا تھا یا کیا تھا، اس پہ بہت سی ہسٹری ہم نہیں جانا چاہ رہے، وہ آج خود جو ہے نہ صرف یہ کہ ایران سے مدد مانگ رہے ہیں بلکہ وہ آغر سیستانی صاحب سے بھی پس پردہ اس بات کی توجہ چاہتے ہیں کہ داعش کا خاتمہ جو ہے وہ عراق کی سرزمین سے ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر یہ داعش عراق کی سرزمین سے اس کا خاتمہ نہیں ہوا تو پورے گلف کو اور پورے یہ مڈل ایسٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. لہٰذا وہ فورسز بھی جنہوں نے داعش کو کریٹ کیا تھا وہ بھی اب عراقی سیاستدانوں کی طرف اور خاص طور سے جو سٹیٹمنٹ کا رول ادا کر رہے ہیں آغا سیستانی صاحب، ان کی طرف دیکھ رہی ہیں. لہٰذا یہ فتویٰ یا یہ حکم یا یہ مشورہ جو عراقی سیاستدانوں کو دیا گیا ہے، یہ آغا سیستانی کے فہم و فراست کی اور ان کی ملیت کی، ان کے جو ملی جذبہ ہے اس کا مبین ثبوت ہے.
جی بہت بہت شکریہ. اندرابی صاحب، جہاں تک عراق میں داعش کو ختم کرنے کا سوال ہے اور یہ کہ وہ امریکہ کی سربراہی میں جو داعش مخالف نام نہاد اتحاد بنا ہے وہ داعش کو ختم کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا ہے، اس سے قطع نظر اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ وہ عراق میں داعش کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو عراق کے نائب صدر اور سابق وزیر اعظم نوری المالکی نے، ان کا تازہ بیان ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ داعش شام میں وجود میں آیا اور شام سے ہی اس نے عراق کو ٹارگٹ کیا، اور آج بھی داعش کے افراد بھاگ کے شام جاتے ہیں اور پھر شام سے اسلحے لے کے آتے ہیں، عراق میں کاروائیاں کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ داعش کو اگر ختم کرنا ہے تو عراق اور شام دونوں ملکوں میں ایک ساتھ ختم کرنا ہوگا. ان کے اس بیان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ عراق میں داعش کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، شام میں ان کی پشت پناہی کی جائے، اس کو اسلحہ دیا جائے، تو اس طرح سے کیا داعش کے فتنے سے نجات مل سکے گی؟
بالکل، یہ نوری المالکی نے جو بات بتائی ہے، یعنی اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے. یہ تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ شام کے علاقے رقہ میں اس کی فارمیشن ہوئی، اس کی تربیت ہوئی اور اس کے بعد جتھے بھیج دیے گئے. تو لہذا اگر سیریا میں ان کو ختم کرنے کی کوشش نہیں ہوئی، بلکہ اگر وہاں پر یہ اپنے آپ کو مضبوط تر بناتے رہے تو عراق میں ان کو ختم کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یعنی عراق کی صورتحال تو بہتر ہوگی لیکن داعش کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور اس پر اس پر یعنی یہ جو داعش مخالف اتحاد جو بنا ہے اور بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے مغرب کی طاقتیں اپنی سربراہی میں, تو اس پر تو ہمیں ہمیشہ سے شکوک شبہات تھے, اور رہبر معظم آیت اللہ عظمیٰ علی خامنی نے اس پر تو وضاحت کے ساتھ کہا کہ ہمیں اس پہ کوئی اعتماد نہیں ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے. تو لہذا وہ اتحاد جو ہے, اس اتحاد کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اور ابھی یہ بات جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن ابھی واشنگٹن میں یہ بہت گردش کر رہی ہے اور وہاں کے پالیسی ساز حلقوں میں اس کو ابھی بہت ڈیبیٹ کیا جا رہا ہے کہ جب داعش نے موصل پر قبضہ کیا اور عراق نے امریکہ سے مدد مانگی اور امریکہ نے مدد نہیں کی, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جب تک نوری المالکی وہاں پر ہیں ہم مدد نہیں کریں گے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو تعطل ہوا, یہ جو ڈیلے ہوا, اس ڈیلے کے دوران ایران نے اپنے آپ کو عراق میں اسٹیبلش کیا, اور یہ اب ان کی بڑی پریشانی ہے کہ ایران نے عراق کے اندر ان کو مدد دے کر اپنا اثر و رسوخ بہت قائم کیا ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ, اور ان کے پاس اصل مسئلہ یہی ہے, داعش امریکہ کے پاس مسئلہ نہیں ہے, امریکہ کے پاس ایران اور ایران کی اسلامی تحریک اور اس کا اثر و نفوذ, یہی مسائل ہے, اور اسی کو انہی مسائل سے نمٹنے کے لیے وہ داعش کے ساتھ لڑنے کو بہانہ بنا رہے ہیں, اور یہ ساری حقیقت وہی ہے. ورنہ اگر داعش سے نمٹنا ہے تو ڈیفینیٹلی شام پر بھی ایکشن کرنی ہے, اس سے کہ شام میں ہی وہ انہوں نے اپنے آپ کو وہیں پر وہ ایوالو ہوئے ہیں, وہیں پر ان کی فارمیشن ہوئی. تو لہذا یہ بات بالکل نوری المالکی کی صحیح ہے کہ ان دونوں فرنٹس پر جب تک کام نہ کیا جائے داعش کا مسئلہ حل نہیں ہوگا.
بہت بہت شکریہ نورانی صاحب. جناب, اب جب کہ عراق میں فوج اور عوامی رضاکاروں کو مسلسل کامیابی مل رہی ہے, داعش کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, عراق کے علاقے یکے بعد دیگرے داعش کے قبضے سے آزاد ہو رہے ہیں, تو امریکی صدر نے 1500 مزید فوجی مشیر عراق بھیجنے کا اعلان کیا ہے. یہ فوجی مشیر عراق میں جا کے کیا کریں گے؟
یہ بات بالکل واضح ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم کبھی بھی نہ امریکہ پر اعتماد کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں. اس کی دوغلی پالیسی ہے, وہ ایک طرف داعش کے خلاف بیانات دے رہا ہے, ایک طرف وہ دنیا کی طاقتوں کو داعش کے خلاف استعمال کرنے کا بہانہ تراش رہا ہے, اور دوسری طرف وہ ایک بار پھر ایک سنبھالا لیتے ہوئے عراق کو بارود کا ڈھیر بنانا چاہتا ہے. اس کا مقصد عراق کی مدد کرنا نہیں, بلکہ عراق میں آ کر ایک بار پھر تیل کی دولت پر قبضہ کرنا اور مسلمانوں کے اتحاد کو سبوتاز کرنا ہے. چونکہ ہم یہ منظر بہت قریب سے دیکھتے رہے ہیں کہ ایک طرف امریکہ پاکستان کے علاقوں میں ڈرون حملے کرتا ہے, اور دوسری طرف انہی عسکریت پسندوں اور تکفیری طاقتوں کو وہ پشت پناہی کر کے افراتفری پہ تیار کرتا ہے. تو دنیا بھر میں اس کا طریقہ کار یہی ہے. تو ہمیں ہرگز ہرگز امریکہ کے آنے والے مشیروں سے کسی خیر کی توقع نہیں, بلکہ جس طرح عراق کے مسلمانوں نے باہمی طور پر اپنے اتحاد سے داعش کے بھیانک عزائم پر مطلع ہونے کے بعد اپنے آپ کو منظم کر کے داعش کو ناکام بنایا, ہمیں اسی نہج پہ کام کرنا ہوگا, اور دنیا میں جہاں جہاں ان کا اثر و نفوذ پائے جانے کا امکان ہے وہاں ان کے خلاف مدافعت کے لیے, مزاحمت کے لیے تیار ہونا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ایران کا ایک مثالی کردار ہے کہ اس نے بہر صورت سب سے پہلے دنیا کو اس کے خطرے سے باخبر کیا جب یہ شام کے اندر پروان چڑھانے کی سازشیں ہو رہی تھیں اس تنظیم کو, تو ایرانی قیادت نے دنیا بھر کو آگاہ بھی کیا اور جس طرح کے یہ آپ کا سحر ٹی وی ہے, اس طرح کے دیگر اداروں نے دنیا بھر میں اس بات کو عام کیا اور بتایا کہ آنے والے وقت کی ہمیں کس طرح پیش بندی کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے وسائل پر اور اپنے برادر اسلامی ممالک پر ہی اور عراق کے اندر موجود مسلمانوں کے مختلف گروہ پر ہی اور وہاں کی قیادت پر ہی بھروسہ کرتے ہوئے اپنے اثر و نفوذ کے ذریعے ہی مزاحمت کی ایک تحریک مزید پیدا کر کے اس کو آگے بڑھنے سے روکنا ہوگا. ہم ہرگز ہرگز کسی موقع پر امریکہ اور اس کے حواریوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ان کا ماضی داغدار ہے. انہوں نے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے مفادات کے خلاف کام کیا ہے. انہوں نے آڑ ہمیشہ لی ہے, مسلمانوں کو سہارا دینے کے مختلف بہانے تلاش کیے ہیں, لیکن ان کا جو بھی عمل ہوا وہ مسلمانوں کی تباہی پہ منتج ہوا, تو ہم ہرگز ہرگز ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے.
بہت بہت شکریہ نذیر صاحب. جناب, جب عراق میں نام نہاد داعش مخالف بین الاقوامی اتحاد کچھ نہ کر سکا اور عراقی فوج اور عوام نے داعش کو شکست دینا شروع کیا, تو اصولی طور پر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ امریکہ یہ اعلان کر دیتا کہ عراقیوں نے داعش کے مقابلے میں اپنی توانائی ثابت کر دی ہے, لہذا ہم اپنا مشن واپس لے جاتے ہیں. لیکن امریکہ کو داعش کے مقابلے میں عراقی فوج اور عوام کی توانائی کا اعتراف تو ہے, لیکن اپنے اتحادیوں کو اور اپنی فضائیہ کو وہاں سے واپس بلانے کے بجائے مزید فوجی عراق بھیجنے کا اعلان کیا جاتا ہے. ہدف کیا ہے امریکہ کا؟
اس میں شراوہ صاحب کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. ابھی جو نورانی صاحب نے اتنی مفصل اور بڑی سیر حاصل بحث کی ہے اس موضوع پر, کہ ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کو اس بات کا شدت سے اندازہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے بڑی جلدی میں عراق سے فوجیں وڈرا کر لی ہیں, اور وہ ابھی تک مڈل ایسٹ کے جو علاقے ہیں یا مڈل ایسٹ کی جو صورتحال ہے یا مڈل ایسٹ کے جو مشرق وسطیٰ کے تیل کے ذخائر ہیں اس پہ پوری طرح قابض نہیں ہو سکے. لہٰذا ایک تو یہ بات ہے. دوسری طرف سے آپ کو معلوم ہے کہ اوباما صاحب کی جو کنفیوز پالیسی ہے, ان کو آئے تو وہ تھے کہ ہم چینج لے کے آئیں گے اور امن لائیں گے اور یہ کریں گے, لیکن جیسے اندرابی صاحب نے بھی ابھی فرمایا تھا کہ جو نیو کونز ہیں اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ صدر اوباما جو ہیں وہ انڈیسائسو ہیں امریکن نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کو پرسو کرنے میں. اور ابھی حال ہی میں جو اوباما صاحب کی میں تو کہتا ہوں شکست ہوئی ہے جو مڈ ٹرم الیکشنز میں سینٹ اور کانگریس کے الیکشن میں, وہ اس بات کا بڑا مبین ثبوت ہے کہ عوام جو امریکن عوام ہیں یا نیو کونز جو ہیں جو ان سارے کمپین کو چلاتے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا صدر جو ہے وہ میجر پالیسی ڈیسیجن میں انڈیسائسو ہے, لہٰذا اس کے پیش نظر انہوں نے اس کو ایک تو ریجیکٹ کر دیا ہے, اور دوسرا نیو کونز کو اور جو کنزرویٹیوز ہیں یا ریپبلکنز ہیں ان کو یہ موقع مل گیا ہے کہ وہ اپنا ایجنڈا جو ہے فورسفل آکوپیشن آف مڈل ایسٹرن آئل اس کو کنٹرول کریں. لہٰذا وہ جو 1000 سے زائد وہاں پہ لوگ بھیج رہے ہیں یا آفیسر بھیج رہے ہیں یا مؤثر بھیج رہے ہیں وہ اسی بات کا ثبوت ہے. اور اس کو ہم جب افغانستان سے ملاتے ہیں کہ افغانستان سے وہ وڈرا ٹوٹلی نہیں کر رہے, وہاں پہ 12,000 سے 15,000 فوجیں جو ہیں وہ بہرحال وہ رکھیں گے جو کہنا ہے ان کا, تو یہ کس مشن کے لیے ہیں, کس مقاصد کے لیے ہیں, وہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں اور افغانستان میں ایک گریٹ گیم چل رہی ہے, امریکہ اس سے قطن دستبردار ہونے کی کوشش نہیں کر رہا. ایک طرف تو امریکہ جو ہے وہ ایران سے چاہتا ہے کہ تعلقات استوار ہوں, بہتر ہوں, نیوکلیر پروگرام میں ان سے کوئی معاہدہ تھا ہو جائیں, لیکن دوسری طرف سے وہ چاہتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنا پریشر ایران پہ برقرار رکھے عراق کی موجودگی میں بھی اور دوسری طرف سے افغانستان کی موجودگی میں بھی, اور تیسری طرف جو فرنٹ ہے وہ سیریا ہے جس کی حکومت کو کمزور کیا جا رہا ہے اور جس میں کئی مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ دنیا جہان سے آ کر وہاں جو نام نہاد جہاد لڑ رہے ہیں اس سے جو عراقی سوریا کی حکومت ہے باشار الاسد کی اس کو کمزور کیا جائے. تو لہٰذا ان سارے منصوبے کا جو مطمع نظر ہے وہ یہی ہے کہ جو ایران کی بڑھتی ہوئی ایک طاقت نظر آ رہی ہے مشرق وسطیٰ میں اس کو کسی طرح سے چیک میٹ کیا جائے, اس کو کسی طرح سے کنٹرول کیا جائے, اور جو جن چیزوں کا ازالہ پہلے نہیں ہو سکا ان کو دوبارہ جو ہے ان کی طرف کوشش کی جائے, اور جن علاقوں میں تیل کی دولت ہے یا ذخائر ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے.
بہت بہت شکریہ نذیر صاحب. اسی کے ساتھ ہم اندرابی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں اور قاضی احمد نورانی کے بھی، تینوں تجزیہ نگاروں کے خیالات آپ نے ملاحظہ فرمائے. بہرحال اس میں دو رائے نہیں کہ کسی بھی ملک میں دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے اس ملک کی جو قوتیں ہیں وہی بنیادی کردار ادا کرتی ہیں، حکومت اور عوامی قوت اور اسی کے ساتھ سیاسی قوتیں. اور یہ بات عراق کے سیاستدانوں، عراق کی حکومت اور عراق کے عوام اور وہاں کے مذہبی رہنماؤں نے ثابت کر دی ہے. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir. تو اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.